وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان چین کے شمال مغربی علاقے سنکیانگ کے یغور مسلمانوں سے متعلق بیجنگ کے پروگرام کے بارے میں چین کے موقف سے اتفاق کرتا ہے۔ وزیراعظم نے چین کی حکمراں کمیونسٹ پارٹی کے قیام کے 100 سال مکمل ہونے پر جمعرات کو اسلام آباد میں چینی میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ امریکہ، مغربی ممالک اور بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیمیں چین کے شمال مغربی علاقے کی یغور برادری کے خلاف چینی حکومت کے اقدامات کو انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے چین سے ان اقدامات کو واپس لینے کا مطالبہ کرتی آئی ہیں، لیکن چین کی حکومت کا موقف ہے کہ سنکیانگ میں یغور برادری کے لیے جاری چینی حکومت کے پروگرام ان کی سماجی اور معاشی ترقی کے لیے ضروری ہیں۔ پاکستان کی قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا ایک غیر معمولی اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس میں منعقد ہو رہا ہے، جس میں افغانستان سے امریکی فوج کے انخلا کے سبب بدلتی علاقائی صورتحال زیر غور ہے۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے پارلیمانی رہنماؤں کو ملک سول اور عسکری قیادت بریفنگ دے رہی ہے۔ پارلیمانی قیادت کے اس غیر معمولی اجلاس میں قومی سلامتی سے متعلق امور سمیت افغانستان سے انخلا، امریکہ کی جانب سے فضائی اڈوں کے مطالبے اور مسئلہ کشمیر پر بریفنگ دی جا رہی ہے۔ پاکستان کے شمالی علاقے گلگت بلتستان کی ایک ضلعی عدالت نے توہین مذہب کے قانون کے تحت درج مقدمے میں گرفتار خاتون کو باعزت طور پر بری کر کے فوراً کو فلفور رہا کرنے کا حکم دیا ہے۔ خاتون کے وکیل کے مطابق عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ استغاثہ نے ملزمہ کے خلاف لگائے گئے الزامات ثابت نہیں کیے، جس کی بنیاد پر درج مقدمے کو خارج کر دیا گیا ہے۔ پچھلے 2 دنوں کے دوران یہ دوسرا فیصلہ ہے جس میں توہین مذہب قانون کے تحت لگائے گئے الزامات ثابت نہیں ہو سکے۔ ایک روز قبل پنجاب کے شہر سرگودھا میں عدالت نے ایک بینک کے سیکیورٹی گارڈ کو 2 بار سزائے موت دینے کا حکم دیا، جس نے بینک مینیجر کو توہین رسالت کا الزام لگا کر قتل کر دیا تھا۔ افغانستان کے قومی سلامتی کے مشیر کابل اور ماسکو کے درمیان ممکنہ فوجی تعاون پر بات چیت کے لیے بدھ کے روز کابل سے ماسکو روانہ ہوئے ہیں۔ قومی سلامتی کے دفتر نے ایک بیان میں کہا کہ اپنے 2 روزہ دورے میں حمداللہ محب سیکیورٹی سے متعلق روسی قیادت کے ساتھ باہمی دلچسپی کے مسائل پر تبادلہ خیال کریں گے اور مشترکہ مفادات کے امور میں تعاون کی نئی جہتیں تلاش کریں گے۔ امریکہ اور دنیا بھر میں انسانی حقوق، شہری آزادی، مذہبی اور امن سے متعلق متعدد گروپس نے بدھ کے روز مطالبہ کیا کہ صدر جو بائیڈن تسلیم شدہ جنگی میدانوں سے باہر مہلک امریکی حملے اور ڈرون حملوں کا استعمال ختم کریں، جن کا انہوں نے حالیہ دنوں میں اختیار دیا ہے۔ 113 گروپس نے، جنہوں نے بائیڈن کو لکھے گئے خط پر دستخط کیے، کہا کہ حملے غیر قانونی تھے اور امریکہ کی اب تک کی جنگوں کا ایک خاص عنصر رہے ہیں۔ گروپس نے کہا کہ ان حملوں سے دنیا کے مختلف حصوں میں مسلم، رنگدار اور سیاہ فام کمیونٹیز بری طرح متاثر ہوئی ہیں۔ تنظیموں نے کہا کہ اب جب امریکہ پر 11 ستمبر 2001 میں القاعدہ کے دہشت گردوں کے حملوں کی 20ویں برسی قریب ہے، وقت آ گیا ہے کہ ایک ایسا نیا راستہ اپنایا جائے جو ہماری اجتماعی انسانی سیکیورٹی کو فروغ دے اور اس کا احترام کرے۔ پینٹاگون کے مطابق بائیڈن نے اتوار کے روز عراق اور شام میں ایرانی پشت پناہوں کی حامل ملیشیاؤں کے خلاف فضائی حملوں کا اختیار دیا تھا، جنہوں نے حالیہ ہفتوں میں عراق میں امریکی اہلکاروں پر حملہ کیا تھا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے امریکہ سے ایران پر عائد اپنی پابندیاں اٹھانے اور دونوں ملکوں سے 2015 کے جوہری معاہدے پر واپسی کی اپیل کی ہے۔ اینٹونی گوٹرس نے ایک رپورٹ میں، جس پر سلامتی کونسل نے بدھ کو گفتگو کی، کہا کہ میں امریکہ سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ منصوبے میں پیش کی گئی اپنی پابندیاں اٹھا لے یا انہیں استثناء دے دے۔ گوٹرس نے کہا کہ دونوں فریقوں کو جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن کے طور پر معروف اس معاہدے پر واپس لینے کی حالیہ سفارتی کوششوں سے ان کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے۔ اپریل سے ایران اور معاہدے میں باقی رہ جانے والی طاقتوں برطانیہ، چین، فرانس، جرمنی اور روس کے درمیان ویانا میں مذاکرات کے 6 مرحلے ہو چکے ہیں، جن کا مقصد امریکہ کو جوہری معاہدے پر واپس لانا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے۔ ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے, میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر. تازہ ترین خبروں اور حالات حاصلہ کی رپورٹوں کے ساتھ نیوز شو کا آغاز کرتے ہیں. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان چین کے شمال مغربی علاقے سنکیانگ کے ویغور مسلمانوں سے متعلق بیجنگ کے پروگرام کے بارے میں چین کے موقف سے اتفاق کرتا ہے. پاکستان کے وزیر اعظم نے چین کی حکمران کمیونسٹ پارٹی کے قیام کے 100 سال مکمل ہونے پر جمعرات کے روز اسلام آباد میں چینی میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا. امریکہ مغربی ممالک اور بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیمیں چین کے شمال مغربی علاقے کی ویغور برادری کے خلاف چینی حکومت کے اقدامات کو انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے چین سے ان اقدامات کو واپس لینے کا مطالبہ کرتے آ رہے ہیں. لیکن چین کی حکومت کا موقف ہے کہ سنکیانگ میں ویغور برادری کے لیے جاری چینی حکومت کے پروگرام ان کی سماجی اور معاشی ترقی کے لیے ضروری ہیں. اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد جلیل. کچھ دیر کے بعد پاکستان کی قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا ایک غیر معمولی اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس میں منعقد کیا جا رہا ہے, جس میں افغانستان سے امریکی فوج کے انخلا کے سبب بدلتی علاقائی صورتحال زیر غور ہے. پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے پارلیمانی رہنماؤں کو ملک کی سول اور عسکری قیادت بریفنگ دے رہی ہے. پارلیمانی قیادت کے اس غیر معمولی اجلاس میں قومی سلامتی سے متعلق امور سمیت افغانستان سے انخلا, امریکہ کی جانب سے فضائی اڈوں کے مطالبے اور مسئلہ کشمیر پر بریفنگ دی جا رہی ہے. وزیر اطلاعات فواد چودھری نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں پاکستان کی فوج اور سیکیورٹی اداروں کے سربراہان شرکت کر رہے ہیں, جس میں کشمیر, افغانستان اور داخلہ سیکیورٹی کے چیلنجوں پر بریفنگ دی جا رہی ہے. افغانستان سے انخلا کے سبب ہمسایہ ملک میں خانہ جنگی کے خدشے کو دیکھتے ہوئے پاکستان یہ کہہ چکا ہے کہ امریکہ کو ذمہ دارانہ انخلا کرنا چاہیے. اس اہم اجلاس کے پیش نظر پارلیمنٹ ہاؤس میں صحافیوں کو داخلے کی اجازت نہیں, جبکہ اکثریتی عملے کو بھی گھروں کو بھجوا دیا گیا ہے. ادھر کابل میں امریکہ کے سفارت خانے نے امریکی محکمہ دفاع کے ترجمان کے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں دھونس اور طاقت کے بل بوتے پر قائم ہونے والی حکومت کو دنیا تسلیم نہیں کرے گی. افغانستان میں کسی بھی حکومت کو جائز ماننے اور اس کے لیے امداد صرف اسی صورت میں ممکن ہوگی اگر وہ انسانی حقوق کا احترام کرے, اس حکومت کی ساکھ ہو اور اس کے اپنے لوگوں کی نظروں میں اس کی ایک قانونی حیثیت ہو. قمر عباس جعفری تفصیل بیان کرتے ہیں.
یہ بیان ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب افغانستان کے اندر طالبان جنگجوؤں کی پیش قدمی اور عام شہریوں اور انفراسٹرکچر پر ان کے حملوں میں تیزی آ رہی ہے. افغانستان میں گزشتہ 12 برسوں میں 38,000 عام شہری مارے گئے ہیں, جبکہ 70,000 سے زائد زخمی ہوئے ہیں. کابل میں امریکی سفارت خانے میں چارج ڈی افیئرز راس ولسن نے طالبان کی حالیہ فتوحات کے پس منظر میں کہا ہے کہ دنیا تسلط کو قبول نہیں کرے گی. انہوں نے طالبان پر زور دیا ہے کہ وہ جاری تشدد کو ختم کرتے ہوئے مذاکرات کی میز پر آئے. اپنے ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا, جیسا کہ محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائز نے 22 جون کو کہا تھا, دنیا افغانستان کے اندر کسی تسلط اور طاقت کا ذریعہ قائم ہونے والی حکومت کو قبول نہیں کرے گی. راس ولسن نے مزید کہا کہ جیسا کہ ہم ذرائع ابلاغ اور شاہدین سے طالبان کے عام شہریوں اور انفراسٹرکچر پر حملوں کی خبریں مل رہی ہیں, ہم طالبان سے کہیں گے کہ وہ مذاکرات کی طرف واپس آئیں اور تشدد ترک کر دیں. امریکہ کے محکمہ دفاع کے ترجمان جان کربی نے بھی گزشتہ روز طالبان کو یاد دلایا تھا کہ افغانستان کے اندر تشدد میں تیزی آ رہی ہے اور انہیں چاہیے کہ وہ قابل بھروسہ انداز میں امن کے عمل کی جانب آئیں. سفارت خانے سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ افغانستان اور افغانستان کے عوام کی مدد کے لیے پرعزم ہے, جیسا کہ صدر بائیڈن نے 26 جون کو کہا تھا کہ دونوں ملکوں کے درمیان شراکت داری ختم نہیں ہو رہی ہے. ادھر افغانستان میں مصالحتی کونسل کے سربراہ ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ نے وائس آف امریکہ کی افغان سروس کے مطابق قیادت کی سطح پر افغانستان کی صورتحال پر گفتگو میں کہا ہے کہ صوبوں میں لڑائی میں شدت آنے کے بعد یہ جنگ دارالحکومت کابل کے دروازوں تک پہنچ گئی ہے. تاہم انہوں نے بتایا کہ اس لڑائی کے باوجود اسلامی جمہوریہ افغانستان اور طالبان کے درمیان قطر کے شہر دوحہ میں رابطے موجود ہیں, لیکن ان کے بقول ان مذاکرات کے نتائج غیر واضح ہیں. صدر اشرف غنی کی نائب ترجمان فاطمہ مرسل نے بتایا ہے کہ صدر غنی ان حالات میں افغانستان کے تمام سیاستدانوں پر زور دے رہے ہیں کہ وہ ملک کے دفاع کے لیے متحد ہوں. اسی اثنا میں طالبان کے دوحہ میں ترجمان ڈاکٹر محمد نعیم نے افغانستان کی حکومت کی مذاکراتی ٹیم پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ امن مذاکرات میں شامل نہیں ہو رہی ہے. میڈیا کو جاری اپنے ویڈیو پیغام میں طالبان کے ترجمان نے کہا ہے کہ کسی نتیجے پر پہنچنے کے لیے کابل مذاکراتی ٹیم کو امن بات چیت میں سنجیدگی سے شریک ہونا چاہیے. قمر عباس جعفری، اردو VOA، واشنگٹن۔
افغانستان کے قومی سلامتی کے مشیر کابل اور ماسکو کے درمیان ممکنہ فوجی تعاون کے لیے بدھ کے روز کابل سے ماسکو روانہ ہوئے۔ قومی سلامتی کے دفتر نے ایک بیان میں کہا کہ اپنے دو روزہ دورے میں حمداللہ محب سیکیورٹی سے متعلق روسی قیادت کے ساتھ باہمی دلچسپی کے مسائل پر تبادلہ خیال کریں گے اور مشترکہ مفادات کے امور میں تعاون کی نئی جہتیں تلاش کریں گے۔ افغانستان کے سیاسی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ شمالی صوبوں خاص طور پر تاجکستان، ازبکستان اور ترکمانستان کی سرحدوں کے ساتھ طالبان کی پیش قدمیوں نے ایسے میں روس میں تشویش پیدا کر دی ہے، جبکہ دہشت گرد گروپ وسطی ایشیائی ممالک کے لیے ناگزیر خطرات پیدا کر رہا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت محب کا ماسکو کا دورہ بہت اہم ہے۔ افغان تجزیہ کار حسیب اللہ ترین کہتے ہیں کہ ایسے میں جب امریکی افواج افغانستان سے نکل رہی ہیں، وسطی ایشیائی ممالک میں انتہا پسندی کے دارانے پر روس کی پریشانی کے سبب افغان حکومت کے ساتھ روسی تعاون کا ایک نیا باب شروع ہو سکتا ہے، کیونکہ افغان فوج طالبان کے خلاف جنگ میں روسی ساختہ فوجی ساز و سامان اب بھی استعمال کر رہی ہے، جس میں MI ٹائپ روسی ہیلی کاپٹر بھی شامل ہیں۔ جبکہ افغان امور کے بعض دوسرے ماہرین کہتے ہیں کہ افغانستان میں امریکی سفارت خانے اور کابل ایئرپورٹ کی حفاظت کے لیے سینکڑوں امریکی فوجیوں کا وہاں چھوڑا جانا ہو سکتا ہے، افغانستان میں امریکی فوج کی ایک اور طویل المدت موجودگی کی راہ ہموار کر دے۔ پاکستان سے بیرون ملک جانے والے افراد کو کرونا ویکسین لگانے کے لیے حکومت نے 7 روز کا وقت لیا ہے اور کہا ہے کہ تمام بیرون ملک جانے والے پاکستانیوں کو ان کے اپنے اضلاع میں آئندہ 7 روز کے اندر ویکسین لگا دی جائے گی۔ اوورسیز پاکستانیوں نے الزام عائد کیا کہ من پسند افراد کو سفارش کی بنیاد پر ایسٹرازانیکا اور فائزر ویکسین لگائی جا رہی ہے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے آصم علی رانا کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں۔
پاکستان سے مشرق وسطی میں جانے والے پاکستانیوں کے لیے چینی ساختہ ویکسین کو قبول نہ کیے جانے کے باعث اسلام آباد میں گزشتہ کئی روز سے بیرون ملک جانے والے افراد امریکی ساختہ فائزر اور برطانوی ایسٹرازینکا ویکسین کے حصول کے لیے مظاہرے کر رہے ہیں۔ ان مظاہروں کے دوران اسلام آباد میں قائم سب سے بڑے ویکسینیشن سینٹر میں ہنگامہ آرائی بھی دیکھنے میں آئی اور لوگوں نے اس سینٹر کے بیرونی دروازے توڑ دیے، جس کے بعد پولیس کو طلب کرنا پڑا۔ ملک بھر سے آنے والے ان افراد کے لیے ویکسین کم پڑ گئی ہے اور اب ان افراد کو ویکسین کی فراہمی کا انحصار بیرون ملک سے آنے والی مزید ویکسین پر ہے۔ اس بارے میں اسلام آباد کے ڈپٹی کمشنر حمزہ شفقات نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے پاس صرف اسلام آباد کے شہریوں کے لیے ویکسین موجود تھی، لیکن ملک بھر سے آنے والے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ویکسین فراہم کرنا ممکن نہ تھا۔ اب ان لوگوں سے درخواست کی ہے کہ ان کے اپنے اضلاع میں آئندہ ایک ہفتے میں ویکسین فراہم کر دی جائے گی۔
یہ دوسرے صوبوں سے جو آئے ہمارے پاس، ان کے لیے ہمارے پاس ویکسین اویلیبل نہیں تھی۔ وہ کافی زیادہ انہوں نے پریس کیا تو کچھ تو ہم نے ویکسینز کہیں سے پروکیور کر کے ٹیمپریریلی ان کو لگا دی، لیکن وہ انسسٹ کرتے رہے، ہم ان کو کہتے رہے کہ جی آپ اپنے ضلعوں میں واپس جائیں، آپ کو وہیں سے ایڈمنسٹر ہوں گی۔ اس طرح تو ہم کراس کرنا شروع کر دیا تو ریکارڈ مینٹین بھی نہیں ہو سکے گا اور اتنی ویکسینز اویلیبل بھی نہیں ہے اسلام آباد کو۔ تو ان کو بڑا سمجھایا لیکن وہ باز نہیں آئے، کبھی کچھ اٹیک کر دیتے کبھی کچھ کر دیتے۔ تو بار کیف ان کے ساتھ اب مذاکرات کیے ہیں، سمجھایا ہے اور ان کو 3-4 جولائی کا کہا ہے کہ 4 جولائی کے بعد ان کے ضلعوں میں ہی ان کو وہاں پر مل جائیں گی۔
اسلام آباد کے سیکٹر F9 میں قائم ویکسینیشن سینٹر کے باہر شدید گرمی میں درجنوں افراد موجود ہیں جو امریکی یا برطانوی ساختہ ویکسین لگوانا چاہتے ہیں، لیکن سینٹر کے مرکزی دروازے پر دونوں ویکسین کی عدم دستیابی کا بتا دیا گیا ہے۔ ہنگامہ آرائی کے بعد تمام لوگوں کو جانچ پڑتال کے بعد جانے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ سینٹر کے باہر موجود جھنگ سے آنے والے محمد سلمان اور ندیم احمد نے کہا کہ ہمیں ہمارے اضلاع سے اسلام آباد بھجوایا گیا، لیکن یہاں کئی دن کے بعد بھی ویکسین نہ مل سکی۔
تو ہم یہ سوال ہے، اگر انہوں نے کہا ہے کہ جسٹ یہی ایک ویکسینیشن سینٹر ہے جہاں پہ ایسٹرازینکا اویلیبل ہے، تو ہم کہاں جائیں؟ جہاں پہ آتے ہیں یہ کہتے ہیں جی یہاں پہ بھی اویلیبل نہیں ہے، اگر یہاں پہ بھی اویلیبل نہیں ہے تو کہاں جائیں ہم؟ اوورسیز کہاں جائیں؟ اگر یہ تو بتائیں کہ ہمیں بتائیں کہ جی آپ اپنے ضلع میں جاؤ، اپنی جگہ پہ جاؤ، وہاں پہ وہ آلریڈی کہتے ہیں اسلام آباد جاؤ، ہم یہاں پہ آ کے آج 4-4 دن سے ذلیل ہو رہے ہیں۔
جس کی واقفیت ہے، جس کی زیادہ پیسہ ہے، جو کچھ جو مسئلہ ہے وہ جا رہے ہیں، جو نہیں ہے ادھر کھڑے،
غریب بندے ادھر کھڑے،
غریب لوگ ادھر کھڑے۔
اسلام آباد ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ NCOC کے مطابق آئندہ چند روز میں موڈرینا اور دیگر ویکسین آ رہی ہے، اس کے بعد تمام اوورسیز کے اضلاع میں یہ ویکسین بھجوائی جائے گی تاکہ ان لوگوں کو دوبارہ اسلام آباد نہ آنا پڑے۔ پاکستان میں اب تک 1 کروڑ سے زائد لوگوں کو ویکسین لگائی جا چکی، جن میں سے بیشتر چینی ساختہ ہیں، لیکن مشرق وسطی کے ممالک نے ان ویکسینز کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، جس کی وجہ سے ہزاروں افراد دیگر ویکسینز لگا کر اپنی ملازمتوں پر واپس جانا چاہتے ہیں۔ عاصم علی رانا، اردو VOA، اسلام آباد۔
جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے خبروں میں بتایا کہ پاکستان کی قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا ایک غیر معمولی اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس میں منعقد ہو رہا ہے، جس میں افغانستان سے امریکی فوج کے انخلا کے سبب بدلتی علاقائی صورتحال زیر غور ہے۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے پارلیمانی رہنماؤں کو ملک کی سول اور عسکری قیادت بریفنگ دے رہی ہے، اور وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کے موقع پر کہا ہے کہ اس اہم اجلاس میں افغانستان، پاکستان، امریکہ تعلقات اور بین الاقوامی صورتحال زیر غور آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ ملکی ادارے اپنی منتخب پارلیمان کو خارجہ اور داخلہ سلامتی کی صورتحال سے آگاہ کریں گے۔ شیخ رشید نے کہا کہ یہ بات خوش آئند ہے کہ تمام حزب اختلاف کی جماعتیں آج کی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شریک ہیں۔ علی فرقان وزیر داخلہ سے مختصر گفتگو کر رہے ہیں، سماعت فرمائیے۔
مجھے نہیں بات، مجھے تو یہ بتا کہ مجھے بولا ہے۔
اچھا، کون کون سا ایجنڈا جو ہے وہ زیر غور آئے گا؟ کون سی بات؟
آف کورس افغان سچویشن ہے، امریکن ریلیشن ہے اور انٹرنیشنل پالیٹکس ہے، اتنی بڑی میٹنگ ہو رہی ہے تو ساری چیزیں زیر بحث ہیں۔
سر، اس کا سیاسی اثر کیا ہوگا؟
مجھے نہیں پتا اس کا سیاسی اثر کیا ہوگا، لیکن یہ ہے کہ ملک کے ادارے اپنی منتخب پارلیمان کو حالات حاضرہ پر باخبر کریں گے۔
اچھا سر، خوشائند بات یہ بھی کہ اپوزیشن کی تمام جماعتیں اس کو مل رہی
ہیں؟ بہت اچھی بات، بہت اچھی بات۔
پاکستان کے شمالی علاقے گلگت بلتستان کی ایک ضلعی عدالت نے فروری 2019 میں توہین مذہب کے قانون کے تحت درج مقدمے میں گرفتار خاتون کو باعزت طور پر بری کرنے کا فیصلہ کر کے ان کی فوری رہائی کا حکم دیا ہے۔ ضلع گزر کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے 12 جون کو مقدمے کی سماعت مکمل کر کے فیصلے کو محفوظ کیا تھا۔ خاتون کے وکیل کے مطابق عدالت کے فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ استغاثہ نے ملزمہ کے خلاف لگوائے گئے الزامات ثابت نہیں کیے، جس کی بنیاد پر درج مقدمے کو خارج کر دیا گیا۔ پچھلے دو دنوں کے دوران یہ دوسرا فیصلہ ہے جس میں توہین مذہب قانون کے تحت لگائے گئے الزامات ثابت نہیں ہو سکے۔ ایک روز قبل پنجاب کی سرگودا میں عدالت نے ایک بینک کے سیکورٹی گارڈ کو 2 بار سزائے موت دینے کا حکم دیا، جس نے بینک مینیجر پر توہین رسالت کا الزام لگا کر قتل کیا تھا۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
پاکستان کے شمالی علاقے گلگت بلتستان کے ضلع غزر کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے توہین مذہب کے الزام میں قید ایک خاتون کو عدم ثبوت کی بنیاد پر باعزت طور پر بری کر دیا ہے۔ بری کی جانے والے خاتون کے خلاف ضلع غزر کے گوکھت پولیس تھانے میں فروری 2019 میں توہین مذہب کے دفعہ 295C کے تحت مقدمہ درج کر دیا گیا تھا۔ خاتون کی وکیل اسلام الدین نے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں کہا،
جی یہ 2019 میں خاتون کے خلاف یہاں پہ 295C کے تحت پرچہ ہوا تھا، جو کہ فروری 2019 میں ہوا تھا اور 2 سال تک اس کا ٹرائل چلتا رہا۔ تو یہ 12 تاریخ کو اس میں آرگومنٹس ہو کے جج ان ریزرو تھا۔ تو آج وہ ٹرائل کورٹ نے اپنا فیصلہ سنایا، اور فیصلہ سناتے ہوئے شارٹ آرڈر میں یہ کہا کہ کیونکہ جو ملزمہ ہے ان کے خلاف پرسیکیوشن کے ثابت نہیں کر سکی، اس لیے اس کو اس مقدمے سے بری کیا جاتا ہے، کیونکہ 295C کے مقدمے میں یا ایدر ڈیتھ سینٹنس کی سزا ہونی ہوتی ہے یا بری کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اس میں میٹیگیشن نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے پرسیکیوشن نے کیونکہ اپنے کیس کو ثابت نہیں کیا، ان پہ جو الزام لگا تھا وہ ثابت نہیں کر سکتے، آج عدالت نے ان کو باعزت بری کیا۔
عدالت نے فیصلے میں حکومت گلگت بلتستان کو گرفتار خاتون کی پوری طور پر رہا کرنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ ایک روز قبل پنجاب کے ضلع سرگودا کے ایک عدالت نے خوشاب میں ایک بینک کے سیکورٹی گارڈ کو 2 مرتبہ سزائے موت کی سزا سنا دی ہے، جس نے توہین رسالت کا الزام لگا کر ایک بینک مینیجر کو قتل کر دیا تھا۔ پشاور کے ایک سینئر وکیل فضل الہی نے غزر اور سرگودا کی عدالتوں کے فیصلوں پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا،
جناب میری جو نظر ہے وہ یہ ہے کہ اس بلاسفیمی کے قانون کو انتہائی غلط طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے اپنے ذاتی اغراض و مقاصد کے لیے۔ یہی خبریں بنیر سے بھی آ رہی ہیں، اور یہی ان دو جو آپ نے ذکر کیا ان کی جس میں بھی اس قسم کی بات ہے، تو اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے۔ ہم نہیں چاہتے، ہم بھی مذہبی لوگ ہیں، مسلمان ہیں، ہمارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی بہت بڑی ہستی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس قانون کو اگر کوئی غلط طریقے سے استعمال کرے تو اسے ویسے ہی سزا ملنی چاہیے جیسے کہ بلاسفیمی کرنے والے کو۔
2 دن قبل خیبر پختونخوا کے ضلع بنیر میں مقامی دکاندار کی رپورٹ پر پولیس نے روٹی پکانے کی تندور پر مزدوری کرنے والے ایک افغان لڑکے کو گرفتار کر کے ان کے خلاف توہین رسالت کے الزام مقدمہ درج کر لیا ہے۔ لڑکے کے والد اول خان نے ایک پیغام میں بیٹے پر لگوائے گئے الزامات کو مسترد کر دیا ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
جموں ایئر فورس اسٹیشن پر 27 جون کو ڈرون سے کیے جانے والے حملے اور پھر اس کے بعد علاقے میں ڈرونز دیکھے جانے کے متعدد واقعات کے تناظر میں یہ سوال نئی دلی کے دفاعی، سیاسی اور ثقافتی حلقوں میں زیر بحث ہے کہ کیا ڈرون حملے بھارت کے لیے نیا سیکیورٹی چیلنج بن کر ابھر رہے ہیں۔ رپورٹوں کے مطابق بھارت کے زیر انتظام جموں و کشمیر کی پولیس اور فوج کے اہلکاروں نے دعویٰ کیا کہ حالیہ دنوں میں ڈرونز کی کم از کم 14 مشتبہ پروازوں کا علم ہوا۔ ان واقعات کے بعد جموں میں تمام دفاعی ٹھکانوں پر خصوصی سریع الحرکت ٹیم میں تعینات کر دی گئی اور جموں ایئر فورس اسٹیشن پر اینٹی ڈرون نظام، ریڈیو فریکوینسی ڈیٹیکٹرز اور سافٹ جیمر نصب کیے گئے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اس حملے کو بھارت میں دہشت گردی کی ایک نئی شکل کے طور پر دیکھا جا رہا ہے اور اسی لیے حکومتی اور دفاعی حلقوں میں اس پر اظہار تشویش کیا جا رہا ہے۔ مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں۔
جموں میں ڈرون حملے کے 2 روز بعد وزیر اعظم نریندر مودی نے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، وزیر داخلہ امت شاہ اور قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوول کے ساتھ نئی دہلی میں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کیا، جس میں دفاعی سیکٹر کو مستقبل میں درپیش چیلنجز پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ رپورٹوں کے مطابق مودی حکومت قومی سلامتی کو لاحق اس نئے خطرے سے نمٹنے کے لیے جلد ہی ایک پالیسی کا اعلان کرے گی۔ ڈرون حملوں کے 1 روز بعد بھارت نے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی میں اس معاملے کو اٹھایا اور اس جانب عالمی برادری کی توجہ جو مبذول کرانے کی کوشش کی۔ اصل اپوزیشن جماعت کانگریس نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ وہ اس نئے خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے جلد از جلد ایک معتبر پالیسی کا اعلان کرے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق جموں ایئر فورس اسٹیشن پر ہونے والے حملے میں گو کی کسی کی ہلاکت نہیں ہوئی ہے، تاہم اسے بھارت میں دہشت گردی کی ایک نئی شکل کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ ان کے بقول یہ حملہ ایسے وقت ہوا ہے جب بھارت نے پاکستان کے ساتھ اپنے رشتوں کو معمول پر لانے کی کوشش اور اپنے زیر انتظام کشمیر میں سیاسی جماعتوں کے ساتھ مشاورت کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ سینئر دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ شنکر پرساد نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ بھارت کی قومی سلامتی کے لیے ڈرون ایک نیا خطرہ بن کر ابھرا ہے۔ ان کے مطابق ڈرون حملوں کو ناکام بنانے کے لیے اعلیٰ ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے جو شاید بھارت کے پاس نہیں ہے۔
لیکن پہلی دفعہ ڈرون کو استعمال کیا گیا ہے ایک اوفینسو ویپن کی طرح۔ پچھلے سال بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ پنجاب کے علاقے میں کئی ایک دفعہ ڈرونز کے ذریعے ہتھیاروں کو ڈراپ کیا گیا تھا، لیکن وہ کیول ہتھیار تھے اور وہ اکثر تو پکڑے جاتے تھے۔ لیکن اس سمے ڈرونز جو استعمال ہوئے ہیں جموں اینڈ کشمیر میں، وہ ایک تو چھوٹے سائز کے ہیں، ان کا جو پے لوڈ ہے وہ مشکل سے 1.5 سے 2 کلو تک ہے اور وہ لو ہائٹ پہ فلائی کر رہے ہیں۔
وہ مزید کہتے ہیں کہ آج ڈرون کھلونے کی طرح بک رہے ہیں، یہ دیکھنا حکومت کا کام ہے کہ دیگر شورش پسند تنظیمیں اس کا استعمال نہ کر سکیں۔ ایک اور دفاعی تجزیہ کار پروین ساہنی بھی اسے ایک بہت بڑا خطرہ تصور کرتے ہیں۔
دیکھا جائے صرف جموں کا انسٹنس تو وہ چھوٹا انسٹنس تھا، وہ کوئی ایسے ملک کے لیے جس کے پاس قابلیت ہے اینٹی ڈرون کی، وہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، وہ نظر انداز کر دیتے اس کو۔ ہمارے لیے بڑا اس لیے بن جاتا ہے کیونکہ ابھی ہمارے پاس وہ قابلیت ہے ہی نہیں۔
دفاعی تجزیہ کار میجر جنرل ریٹائرڈ اشونی سیواچ بھی ڈرون حملے کو نیا چیلنج قرار دیتے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ صرف بھارت کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک خطرہ بن کر ابھرا ہے۔ دریاسنا دفاعی تحقیق و ترقی کے ادارے DRDO کے سربراہ کا کہنا ہے کہ ان کے ادارے نے جو کاؤنٹر ڈرون ٹیکنالوجی تیار کی ہے، اس کی مدد سے چھوٹے ڈرونز کو پکڑا اور ان کے حملوں کو ناکام بنایا جا سکتا ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
اور آئیے اب آپ کو اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ سنواتے ہیں، جس کے مطابق پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان چین کے شمال مغربی علاقے سنکیانگ کے ویغور مسلمانوں سے متعلق بیجنگ کے پروگرام کے بارے میں چین کے موقف سے اتفاق کرتا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے چین کی حکمران کمیونسٹ پارٹی کے قیام کے 100 سال مکمل ہونے پر جمعرات کے روز اسلام آباد میں چینی میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ امریکہ، مغربی ممالک اور بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیمیں چین کی شمال مغربی علاقے کی ویغور برادری کے خلاف چینی حکومت کے اقدامات کو انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے چین سے ان اقدامات کو واپس لینے کا مطالبہ کرتے آ رہے ہیں، لیکن چین کی حکومت کا موقف ہے کہ سنکیانگ میں ویغور برادری کے لیے جاری چینی حکومت کے پروگرام ان کی سماجی اور معاشی ترقی کے لیے ضروری ہیں۔ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد جلیل۔
وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ سنکیانگ سے متعلق چینی حکام کا موقف ان کے بقول مغربی ذرائع ابلاغ میں رپورٹ ہونے والے مواقف سے یکسر مختلف ہے۔
Because we have a very strong relationship with China and because we have a relationship based on trust, so we actually accept the Chinese version. You know,
وزیر اعظم خان کے بقول چین کے ساتھ ہماری انتہائی قربت، گہرے تعلقات اور باہمی اعتماد کی وجہ سے ان کے بقول ہم سنکیانگ سے متعلق چینی حکومت کے پروگرام کے بارے میں بیجنگ کے موقف کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن دوسری جانب دنیا میں اس سے بھی زیادہ انسانی حقوق کے مسائل موجود ہیں، جن میں ان کے بقول بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں کا معاملہ بھی شامل ہے، جس کا ذکر ان کے بقول مغربی ذرائع ابلاغ میں بہت کم ہوتا ہے۔ وزیر اعظم خان نے مزید کہا کہ سنکیانگ اور چین کے نیم خود مختار خطے ہانگ کانگ کی صورتحال کا ذکر ہوتا ہے، لیکن ان کے بقول مغربی میڈیا میں کشمیر کے بارے میں کوئی تنقیدی بات سامنے نہیں آتی ہے، لیکن دوسری جانب انسانی حقوق کے سرگرم کارکن اور تنظیمیں پاکستان سے یہ مطالبہ کرتی آ رہی ہیں کہ پاکستان جس طرح کشمیر اور فلسطین کے معاملات کے بارے میں اپنی آواز بلند کرتا ہے، اسی طرح پاکستان کو چینی ویگور مسلمانوں کے معاملے پر بھی کھل کر بات کرنی چاہیے۔ تاہم پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان قبل از یہ کہہ چکے ہیں کہ ویگر مسلمانوں کے بارے میں چین کے ساتھ بند کمرے میں بات چیت ہوتی رہتی ہے، اور ان کے بقول چین پاکستان کا ایک دیرینہ دوست ہے، تو اس لیے ہم اس بات کو سمجھتے ہیں اگر اسلام آباد کو کسی معاملے پر تشویش ہے تو اسے بیجنگ کے ساتھ باہمی بات چیت میں اٹھایا جائے۔ یاد رہے کہ امریکہ اور بعض مغربی ممالک اور بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیمیں چین کے شمال مغربی علاقے سنکیانگ میں ویگور برادری کے خلاف کیے گئے چینی حکومت کے اقدامات کو انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں قرار دیتے ہوئے بیجنگ سے ان اقدامات کو واپس لینے کا مطالبہ کرتے آ رہے ہیں، لیکن چین کا موقف ہے کہ سنکیانگ میں حکومت کی طرف سے ویگور برادری کے لیے جاری پروگرام ان کی سماجی اور معاشی ترقی کے لیے ضروری ہیں۔ دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان نے چین کی کمیونسٹ پارٹی سے متعلق پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ان کے بقول اگرچہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ مغربی جمہوری نظام معاشرتی ترقی کا ایک بہترین سیاسی نظام ہے، لیکن ان کے بقول چین کی حکمران کمیونسٹ پارٹی نے طرز حکمرانی کا ایک منفرد اور متبادل ماڈل پیش کیا ہے جو ان کے بقول مغربی انتخابی جمہوریتوں سے بہتر ثابت ہوا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے چینی نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان اور چین کے تعلقات، خطے کی صورتحال، افغانستان چین پاکستان اقتصادی راہداری اور خطے کی صورتحال پر بھی بات کی۔ وزیر اعظم خان نے چین اور امریکہ کی وجہ سے خطے میں پیدا ہونے والی مخاصمت کا بھی ذکر کیا۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔
امریکہ میں بائیڈن انتظامیہ نے بدھ کے روز کہا ہے کہ وہ ہیڈ سٹارٹ پروگراموں کو فنڈ دینے کے لیے کووڈ 19 کی امدادی رقم میں سے $1 ارب استعمال کرے گی، جو کم آمدن والے 10 لاکھ سے زائد بچوں کو تعلیم، صحت اور غذائیت بخش خوراک مہیا کرتی ہے۔ ہیلتھ اور ہیومن ریسورسز کے ڈپارٹمنٹ کے ایک پریس ریلیز کے مطابق یہ فنڈز امریکی ریسکیو پلان ایکٹ سے حاصل ہوتے ہیں۔ اس موسم خزاں میں 1500 سے زیادہ مقامی ہیڈ سٹارٹ پروگراموں کو دوبارہ مکمل طور پر فعال کرنے میں مدد کریں گے۔ اس رقم سے ہیڈ سٹارٹ کارڈ اور ان کے اہل خانہ کے لیے ویکسینیشن کو فروغ دینے میں بھی مدد ملے گی۔ سیکرٹری برائے صحت اور انسانی خدمات ہاویئر باسیرا نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ ملک بھر میں ہمارے بچوں کی صحت اور فلاح و بہبود کے لیے ایک اہم سرمایہ کاری ہے۔ امریکن ریسکیو پلان ایکٹ کے یہ فنڈز مزید مستحق خاندانوں تک پہنچیں گے، مزید جامع خدمات فراہم کریں گے اور ہیڈ سٹارٹ سہولیات کی حمایت کریں گے جب وہ دوبارہ ذاتی حیثیت پہ خدمات فراہم کرنا شروع کر دیں گے۔ امریکی صدر جو بائیڈن اور ان کی اہلیہ جل بائیڈن آج جمعرات کے روز فلوریڈا کے علاقے سرف سائز جا رہے ہیں، جہاں ایک منہدم ہونے والی عمارت کی جگہ پر سرچ اور ریسکیو ٹیمیں 8th روز بھی کام کر رہی ہیں۔ مقامی عہدیداروں نے بتایا ہے کہ بدھ کے روز ہلاک ہونے والوں کی تعداد 18 ہو گئی، جن میں 2 بچے بھی شامل ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری جن ساکی نے کہا کہ صدر اور خاتون اول ان خاندانوں کے افراد سے ملاقات کریں گے جنہیں یہ خوفناک سانحہ برداشت کرنا پڑا، اور اس کے ساتھ ساتھ امدادی ٹیموں کا بھی شکریہ ادا کریں گے۔ اس سوال کے جواب پر کیا بائیڈنز خود عمارت والے مقام پر جائیں گے تو جین ساکی نے بتایا کہ ان تفصیلات کا ابھی فیصلہ نہیں کیا گیا، لیکن صدر نے زور دے کر کہا ہے کہ ان کے دورے کے ہر حصے میں وہاں کام کرنے والے عہدیداروں کے ساتھ رابطہ ضروری ہے۔ میامی ڈیڈ کاؤنٹی کی میئر ڈینیالا لیون کاوا نے بدھ کے روز دیر گئے ٹویٹس کے ایک سلسلے میں اس تباہی سے ہونے والی اموات کے تازہ ترین اعداد و شمار کا اعلان کیا۔ ابھی 145 افراد بدستور لاپتہ ہیں۔ فلوریڈا کے گورنر رون ڈی سینٹس نے کہا کہ یہ امدادی کارروائی ریاست کی تاریخ میں سمندری طوفانوں کی امدادی کاروائیوں سے ہٹ کر سب سے بڑی کاوش ہے. انہوں نے بدھ کے روز نیوز کانفرنس میں اس سانحے پر انتہائی دکھ اور صدمے کی بات کے ساتھ ساتھ صورتحال کے غیر یقینی پن پر پیدا ہونے والے خدشات کا بھی ذکر کیا, کیونکہ خاندان اپنے پیاروں کے بارے میں جوابات کے منتظر ہیں. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے امریکہ سے ایران پر عائد اپنی پابندیاں اٹھانے اور دونوں ملکوں سے 2015 کے جوہری معاہدے پر واپسی کی اپیل کی ہے. قمر عباس جعفری تفصیل بیان کرتے ہیں.
اینٹونی گوٹس نے ایک رپورٹ میں, جس پر سلامتی کونسل نے بدھ کو گفتگو کی, کہا کہ میں امریکہ سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ منصوبے میں پیش کی گئی اپنی پابندیاں اٹھا لے یا انہیں استثنا دے دے. اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ تیل کی تجارت کے حوالے سے استثنا کی توسیع کر دے اور منصوبے کے لائحہ عمل میں جوہری عدم پھیلاؤ کے لیے استثنا کو مکمل طور پر تجدید کر دے. گوٹس نے کہا کہ ان کی دونوں فریقوں کو معاہدے پر عمل درآمد کے لیے جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن کے طور پر معروف اس معاہدے پر واپس لانے کی حالیہ سفارتی کوششوں سے حوصلہ افزائی ہوئی ہے, جو اس کے بعد ختم ہونے کے قریب تھا جب صدر ڈونلڈ ٹرمپ مئی 2018 میں معاہدے سے الگ ہو گئے اور یک طرفہ پابندیاں پھر سے نافذ کر دیں. تہران نے رد عمل میں اپنی کچھ جوہری سرگرمیاں دوبارہ شروع کر دیں اور جولائی 2019 میں یورینیم کی افزودگی کی اور ذخیروں کی سطح کی حدود کو بڑھا کر معاہدے کی خلاف ورزی کی. اپریل سے ایران اور معاہدے میں باقی رہ جانے والی طاقتوں برطانیہ, چین, فرانس, جرمنی اور روس کے درمیان ویانا میں مذاکرات کے 6 مرحلے ہو چکے ہیں, جن کا مقصد امریکہ کو جوہری معاہدے میں واپس لانا ہے. بائیڈن انتظامیہ نے کہا ہے کہ وہ معاہدے میں واپس آنا چاہتی ہے, لیکن امریکہ نے برطانیہ, فرانس اور جرمنی کے ساتھ انتباہ کیا ہے کہ مذاکرات کو غیر معینہ عرصے تک طوالت نہیں دی جا سکتی. اقوام متحدہ میں برطانیہ کے سفیر باربرا وڈورڈ نے کہا کہ ہم یہ ضمانت نہیں دے سکتے کہ سال کے آخر میں بھی کسی معاہدے کے لیے موجودہ شرائط کی ہی پیشکش کی جائے گی. انہوں نے ایران کے منتخب صدر ابراہیم رئیسی پر زور دیا کہ وہ ملک کو ایک مختلف راستے پر گامزن کریں. قمر عباس جعفری, اردو بی او اے, واشنگٹن.
امریکہ اور دنیا بھر میں انسانی حقوق, شہری آزادی, مذہبی اور امن سے متعلق متعدد گروپوں نے بدھ کے روز مطالبہ کیا ہے کہ صدر جو بائیڈن تسلیم شدہ جنگی میدانوں سے باہر مہلک امریکی حملے اور ڈرون حملوں کا استعمال ختم کریں, جن کا انہوں نے حالیہ دنوں میں اختیار دیا. 113 گروپس نے, جنہوں نے بائیڈن کو لکھے گئے خط پر دستخط کیے, کہا کہ یہ حملے غیر قانونی تھے اور امریکہ کی اب تک کی جنگوں کا ایک خاص عنصر رہے ہیں. گروپوں نے کہا کہ ان حملوں سے دنیا کے مختلف حصوں میں مسلم رنگدار اور سیاہ فام کمیونٹیز بری طرح متاثر ہوئی ہیں. تنظیموں نے کہا کہ اب جب امریکہ پر 11 ستمبر 2001 میں القاعدہ کے دہشت گردوں کے حملوں کی 20ویں برسی قریب ہے, وقت آ گیا ہے کہ ایک ایسا نیا راستہ اپنایا جائے جو ہماری اجتماعی انسانی سیکیورٹی کو فروغ دے اور اس کا احترام کرے. دوسرے حالیہ امریکی صدور کی طرح صدر نے بھی مسلح ڈرونز کا استعمال اس لیے اپنایا کیونکہ وہ لڑائی میں فوج کے استعمال کے بغیر تعینات ہو سکتے ہیں اور اس طرح امریکی ہلاکتوں کے امکانات کو محدود کر دیتے ہیں. پینٹاگون کے مطابق بائیڈن نے اتوار کے روز عراق اور شام میں ایرانی پشت پناہی کی حامل ملیشیاؤں کے خلاف فضائی حملوں کا اختیار دیا تھا, جنہوں نے حالیہ ہفتوں میں عراق میں امریکی اہلکاروں پر حملہ کیا تھا. روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے بدھ کو روسی عوام کے نام اپنے پیغام میں کہا کہ وقت آنے پر وہ اپنے ممکنہ جانشین کا اعلان کریں گے, لیکن ان کے بعد ملک کی قیادت کون کرے گا, اس کا حتمی فیصلہ ووٹروں کو ہی کرنا ہے. 68 سالہ پوٹن روا صدی کے آغازی سے صدر یا وزیر اعظم کے عہدوں پر فائز رہے ہیں. ان کی موجودہ 6 سالہ مدت 2024 کے اواخر تک جاری رہے گی. البتہ ان کے اس بیان کا تجزیہ کار باریک بینی سے جائزہ لے رہے ہیں کہ آیا پوٹن اپنے اقتدار کو طول دینے کا ارادہ رکھتے ہیں یا نہیں. بدھ روز سرکاری ٹیلی ویژن پر عوام کے ساتھ سوال و جواب کے سالانہ سیشن کے دوران گفتگو کرتے ہوئے روسی صدر نے کہا کہ وقت آئے گا جب انہیں امید ہے کہ وہ یہ کہہ سکیں کہ ان کی رائے میں یہ شخص اس قابل ہے کہ وہ روس جیسے ہمارے شاندار وطن کی قیادت کر سکے. ستمبر میں روس میں پارلیمانی انتخابات ہوں گے, جنہیں 2024 کے صدارتی انتخابات کی ایک آزمائشی مشق قرار دیا جا رہا ہے. دوسری جانب حکام نے سیاسی مخالفین کے خلاف کارروائی شروع کر رکھی ہے اور ناقد الیکسی نیولنی کے نیٹ ورک کو شدت پسند کہہ کر قلعدم قرار دیا گیا ہے. اور آئیے اب پیش کرتے ہیں کرونا وائرس کی خبریں اور رپورٹیں. بنگلہ دیش میں آج جمعرات کے روز سے COVID-19 کے سب سے شدید لاک ڈاؤن کا آغاز کر دیا گیا ہے اور لوگوں کو صرف ہنگامی صورتحال میں اپنے گھر چھوڑنے کی اجازت دی گئی ہے, جبکہ فوجی اس کو نافذ کرنے کے لیے سڑکوں پر گشت کے لیے تیار ہیں, کیونکہ ملک میں کرونا وائرس انفیکشن کی ہلاکت خیز بحالی کا سامنا ہے. حکومت نے حالیہ دنوں میں خصوصاً سرحدی علاقوں میں کرونا وائرس میں اضافے کے بعد ان نئے اقدامات کا اعلان کیا. صحت کے عہدیداروں نے کہا کہ قومی سطح پر COVID-19 میں مثبت شرح اب 20% سے زیادہ ہے. اتوار کے روز ہلاکتوں کی ریکارڈ تعداد دیکھی گئی جو 119 رہی, جبکہ پیر کے روز نئے کیسز کی تعداد 8,364 تھی. گھروں میں بند رہنے کے ساتھ ساتھ دیگر پابندیوں میں پبلک ٹرانسپورٹ نیٹ ورک کی بندش نے ہزاروں افراد کو فیری اور بس اسٹیشنوں کا رخ کرنے پر مجبور کر دیا تاکہ وہ جمعرات سے قبل اپنے گھروں کو واپس جا سکیں. گارڈین اخبار کے مطابق کابینہ کے سیکرٹری کھنکر انوار الاسلام نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ لاک ڈاؤن عمل میں آنے کے بعد فوجی دستے تعینات کر دیے جائیں گے. انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ان کے احکامات کو نظر انداز کرتا ہے تو اس کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی. بنگلہ دیش میں گزشتہ سال کورونا وائرس کے آغاز پر سرحدیں بند کر دی گئی تھیں, لیکن متعدد افراد غیر قانونی طور پر بھارت آنے جانے سے اپنے ساتھ نئی انفیکشن لائے, اور ایسے میں جب بھارت میں صورتحال مستحکم ہو رہی ہے بنگلہ دیش میں وائرس کی شرح بڑھ گئی ہے. محکمہ صحت کے حکام کو تشویش ہے کہ جولائی کے آخر میں عید الاضحیٰ کی تعطیلات صورتحال کو مزید خراب کرے گی. بنگلہ دیش انسٹیٹیوٹ آف اپیڈیمالوجی اور بیماریوں کے کنٹرول اور ریسرچ کے عہدیدار ڈاکٹر اے ایس ایم عالمگیر نے کہا ہے کہ اگر COVID-19 کا سبب بننے والی قسم ڈیلٹا اس وقت بنگلہ دیش میں نہیں تو عید کی چھٹیوں میں سامنے آ جائے گی. انہوں نے کہا کہ اس وقت سرحدی علاقوں کے گرد و نواح میں نئی انفیکشن موجود ہے, اور عید کے دوران لاکھوں افراد دارالحکومت ڈھاکہ سے ان مضافاتی علاقوں میں جاتے ہیں جہاں پہلے ہی سے انفیکشن میں اضافہ ہوا ہے. عہدیداروں کا خیال ہے کہ آج جمعرات سے شروع ہونے والا یہ لاک ڈاؤن ایک ہفتہ جاری رہے گا. اور انڈونیشیا میں چینی کمپنی سائنوویک بائیو ٹیک کی کرونا وائرس کی ویکسین کرونا ویک کی دونوں خوراکیں لینے کے باوجود طبی عملے کے کئی کارکنوں کے ہلاک ہونے کی اطلاع ہے. ماہرین کہتے ہیں کہ اگرچہ چین کی ویکسین زیادہ مؤثر تو نہیں, لیکن کچھ نہ ہونے سے کہیں بہتر ہے. انڈونیشین میڈیکل ایسوسی ایشن کے مطابق ملک میں اب تک ایسے 10 ڈاکٹر ہلاک ہو چکے ہیں جنہوں نے کرونا ویکسین کی دونوں خوراکیں حاصل کی ہوئی تھیں. وائس آف امریکہ کے اسٹیو باراگونا کے مطابق ویکسین لگوانے کے بعد ہلاک ہونے والے ان ڈاکٹروں کے متعلق معلومات بہت کم دستیاب ہیں, جس سے یہ پتا چل سکے کہ بیماری کی شدت کی نوعیت کیا تھی اور کتنے اور ایسے افراد وائرس سے متاثر ہوئے. جہاں تک ڈیٹا موجود ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ ویکسین دوسری کمپنیوں کی تیار کردہ ویکسین سے کم مؤثر ہے, خصوصاً بھارت میں پہلی مرتبہ دریافت ہونے والی کرونا وائرس کی تیزی سے پھیلنے والی ہلاکت خیز قسم ڈیلٹا کے خلاف. سمن خان تفصیل بیان کرتی ہیں.
ماہرین کا کہنا ہے کہ دنیا کے اکثر حصوں کو ابھی تک اعلی معیار کی ویکسینز تک رسائی میسر نہیں ہے. انڈونیشیا بھی ان ممالک میں شامل ہے جن کی رسائی زیادہ تر چینی کمپنیوں کی تیار کردہ ویکسین تک محدود ہے. سٹیو باراگونا کے مطابق اس ویکسین کو پرکھے جانے کے بعد سائنسی اور طبی جریدوں میں ماہرین کی شائع ہونے والی تحقیقی رپورٹس کی تعداد بہت کم ہے. یوروگوئی کی حکومت نے رواں ماہ کے اوائل میں کرونا ویک کے بارے میں ایک تحقیق شائع کی ہے جس کے مطابق یہ ویکسین کرونا وائرس سے محفوظ رکھنے میں 61% تک مؤثر ہے. اسپتال داخل ہونے کے امکان کو 92% کم کرتی ہے اور کرونا سے اموات کو 95% تک روکتی ہے. ماہرین نے ابھی اس دعوی کی جانچ پرکھ نہیں کی, لیکن اس تحقیق میں کرونا ویک کا تقابل دوسری ویکسینوں سے کیا گیا ہے. تحقیق کے مطابق فائزر کی ویکسین سب سے زیادہ مؤثر ثابت ہوئی ہے جو نئے کیسز میں 78% کمی کرتی ہے, لیکن شدید بیماری کی حالت میں اسپتال جانے اور ہلاکتوں کی شرح تقریباً کرونا ویک جتنی ہے. سٹیو باراگونا کے مطابق اس بارے میں بھی معلومات دستیاب نہیں ہے کہ اس تحقیق کے دوران کرونا وائرس کی کن اقسام کو استعمال کیا گیا تھا. کسی بھی ویکسین کے مؤثر ہونے میں ایک شرط یہ بھی ہوتی ہے کہ ویکسین کتنی تعداد میں اینٹی باڈیز بناتی ہے. اینٹی باڈیز قوت مدافعت کی وہ پروٹین ہے جو وائرس کے جسم میں داخلے پر اسے خلیوں کو متاثر کرنے سے روکتی ہے اور اسے ختم کرتی ہے. نیشنل اسکول آف ٹراپیکل میڈیسن کے ڈین اور بوائلر کالج آف میڈیسن کے پروفیسر پیٹر ہوٹس کے مطابق فائزر اور موڈرنا ویکسین جسم میں اینٹی باڈیز کی ایک بڑی مقدار پیدا کرتی ہیں, جس کی وجہ سے یہ دونوں کرونا وائرس کی نئی اقسام کے خلاف بھی مؤثر ہیں. ان کے بقول یہ درست ہے کہ ڈیلٹا وائرس کی وجہ سے لوگ ویکسین لگوانے کے باوجود بھی بیمار ہو رہے ہیں, لیکن ایسے افراد میں بیماری کی شدت زیادہ نہیں تھی. ان کے مطابق لوگ اب کرونا وائرس کی وجہ سے اسپتال میں داخل نہیں ہو رہے اور نہ ہی بیماری کی وجہ سے جان کی بازی ہار رہے ہیں, لیکن ان کے مطابق جب آپ سائنوویک کی ویکسین کا ڈیٹا دیکھتے ہیں تو دو خوراکوں کے باوجود اینٹی باڈیز کی تعداد کم سطح پر رہتی ہے. نیز میڈیسن کی ایک تحقیق کے مطابق سائنوویک کی ویکسین نے 7 دوسری ویکسینوں کے مقابلے میں کم سطح پر اینٹی باڈیز پیدا کی. ان ویکسینوں میں فائزر, موڈرنا, ایسٹرازینیکا اور جانسن اینڈ جانسن کی ویکسینیں بھی شامل تھیں. کرونا ویکسین کے استعمال کرنے والے ملک انڈونیشیا اور دیگر کئی ممالک میں تیزی سے پھیلنے والی وائرس کی ڈیلٹا قسم کے خلاف اینٹی باڈیز کا رد عمل بھی زیادہ مؤثر ثابت نہیں ہوا. ایک چینی افسر نے چین کے سرکاری میڈیا کو بتایا کہ یہ ویکسین بیماری کی شدید ترین اقسام کے خلاف مؤثر حفاظت فراہم کرتی ہے. چین کے وبائی امراض کے کنٹرول کے ادارے کے سابقہ ڈپٹی ڈائریکٹر فینگ زیاجنگ نے بتایا کہ اس ماہ کے اوائل میں جب چین میں پہلی دفعہ کرونا وائرس کی ڈیلٹا قسم گوانڈونگ صوبے میں نمودار ہوئی تو وکولن کے جن لوگوں کو ویکسین لگ چکی تھی وہ شدید بیمار نہیں ہوئے، اور جن لوگوں پر وائرس کا حملہ شدید تھا ان میں سے کسی کو بھی ویکسین نہیں لگی تھی. سٹیو بارگونا کے مطابق دنیا کے اکثر خطوں میں اب آہستہ آہستہ دوسری ویکسینوں کی رسد شروع ہو چکی. پیٹر ہاٹس کے مطابق کبھی کبھی لوگوں کی ویکسین تک رسائی محدود ہوتی ہے، یہ ویکسین بقول ان کے کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے. سمن خان، وائس آف امریکہ.
بیماریوں پر کنٹرول اور بچاؤ کے امریکی ادارے سی ڈی سی کی ڈائریکٹر روز شیل والنسکی نے بدھ کے روز کہا ہے کہ ان کا ادارہ اپنی ان سفارشات پر قائم ہے کہ جن لوگوں نے ویکسین لگوا لی ہے انہیں بلڈنگز کے اندر ماسک پہننے کی ضرورت نہیں، جبکہ عالمی ادارہ صحت نے حال ہی میں اس کے برعکس ہدایات دی ہیں. امریکی ٹیلیویژن نیٹورکس پر انٹرویوز کے دوران جب ان سے لاس اینجلس کاؤنٹی اور النوائے کے عہدیداروں کی اس سفارش پر کہ ویکسینیٹڈ لوگ بھی ڈیلٹا ویریئنٹ سے بچاؤ کے لیے ماسک پہنے، تو انہوں نے کہا کہ ادارے کو اپنی پالیسیوں اور سیفٹی کی سفارشات کو پوری دنیا کے حوالے سے اجاگر کرنا ہوتا ہے، جہاں کل آبادی میں سے 15% سے بھی کم نے ویکسین کی ایک یا ایک سے زیادہ خوراکیں وصول کی ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ کی 2/3 بالغ آبادی پوری طرح ویکسینیٹ ہو چکی ہے، اس لیے سی ڈی سی اب بھی یہ کہہ رہا ہے کہ انہیں ماسک پہننے کی ضرورت نہیں، لیکن سی ڈی سی نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ جن علاقوں میں ویکسینیشن کی شرح کم ہے اور نئے کیسز کی شرح مسلسل بلند ہے، خاص طور پر ڈیلٹا ویریئنٹ کے کیسز کی، تو مقامی عہدیداروں کو ماسک کے استعمال یا دوسری احتیاطوں کے لیے اپنے ضابطوں کا فیصلہ خود کرنا چاہیے. کرونا وائرس کی خبروں، اعداد و شمار اور رپورٹوں کے بعد آئیے پروگرام میں شامل کرتے ہیں کچھ اور خبریں. امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کمپنی اور ان کے درینہ فائنانس شیف پر جمعرات کے روز ٹیکس سے متعلق جرائم کا الزام عائد کیے جانے کی توقع ہے، جو سابق صدر کے کاروباری معاملات کے بارے میں نیو یارک میں کی گئی ایک تحقیق کا نتیجہ ہے. اس معاملے سے واقف افراد نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر ایسوسیٹڈ پریس سے بات کی. ٹرمپ آرگنائزیشن اور اس کے چیف فائنینشیل آفیسر ایلن وائزلبرگ کے خلاف عائد الزامات میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کمپنی نے اعلیٰ مالیاتی عہدیداروں کو غیر مالیاتی فوائد بھی فراہم کیے، جن میں ممکنہ طور پر اپارٹمنٹس، کاروں اور سکول ٹیوشن کا استعمال شامل ہے. یہ الزامات مینہٹن ڈسٹرکٹ اٹرنی سائرس ونس جونیئر کی سربراہی میں ہونے والی تحقیقات کے نتیجے میں سامنے آئے. وہ ایک ڈیموکریٹ ہیں اور اس سال کے آخر میں اپنے منصب سے سبکدوش ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ سابق صدر نے بدھ کے روز ریاست ٹیکسس کے دورے کے دوران کہا کہ ان کے دورے صدارت میں بارڈر زیادہ محفوظ، موجودہ انتظامیہ پر تنقید کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اب بارڈر سے لاکھوں غیر قانونی افراد کی آمد کی تعداد پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی، جن میں انسانوں کی، خصوصاً بالخصوص خواتین کی ٹریفکنگ کی جاری ہے. سابق صدر نے دعویٰ کیا کہ ان کی انتظامیہ نے بارڈر کے ذریعے منشیات اور انسانی سمگلنگ کو کامیابی سے روک رکھا تھا. اور سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان نے دوسری قومی ایئر لائن شروع کرنے کا اعلان کیا ہے. انہوں نے اس منصوبے کو سعودی معیشت میں تنوع لانے اور مملکت کو آمد و رفت کا عالمی مرکز بنانے کی حکمت عملی کا حصہ قرار دیا. ایک سرکاری اعلان میں بتایا گیا ہے کہ دوسری قومی ایئر لائن بنانے کے بعد سعودی عرب ایئر ٹرانزٹ ٹریفک کے اعتبار سے دنیا میں 5ویں نمبر پر آ جائے گا. گیتیارا انیس تفصیل بتاتی ہیں.
شہزادہ محمد بن سلمان سعودی عرب کی معیشت کا انحصار تیل کے فروغ سے دیگر شعبوں کی جانب منتقل کرنا چاہتے ہیں. برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق اس کے لیے ولی عہد نے 2030 تک تیل کے فروغ سے ہٹ کر دیگر شعبوں میں قومی آمدن کے لیے 45 ارب ریال کا ہدف رکھا ہے. سعودی عرب کو نقل و حمل یا لاجسٹک کا بڑا عالمی مرکز بنانے کے لیے موجودہ حکمت عملی میں بندرگاہوں، ریل کی پٹڑیوں اور سڑکوں کے جال بچھانے کے منصوبے بھی شامل ہیں. سعودی عرب کے سرکاری خبر رساں ادارے سعودی پریس ایجنسی کے مطابق اس حکمت عملی پر عمل درآمد سے ملکی مجموعی پیداوار یا جی ڈی پی میں لاجسٹک کے شعبے کا حجم 6 سے 10% تک بڑھایا جا سکے گا. سعودی پریس ایجنسی کے مطابق محمد بن سلمان کا کہنا تھا کہ اس جامع حکمت عملی کا مقصد سعودی عرب کو لاجسٹک کا عالمی مرکز بنانا ہے. ان کا کہنا تھا کہ لاجسٹک کی حکمت عملی سے سیاحت، حج عمرہ کے شعبے کے فروغ اور دیگر قومی اہداف کے حصول میں بھی مدد ملے گی. نئی ایئر لائن قائم ہونے سے سعودی عرب سے دیگر شہروں میں 250 پروازیں بڑھ جائیں گی اور اس کی کارگو کی گنجائش میں بھی 4.5 کروڑ ٹن کا اضافہ ہوگا. مملکت کی سرکاری ایئر لائن سعودی عربین ایئر لائنز کا اپنے حجم کے اعتبار سے خطے میں نیٹ ورک سب سے چھوٹا ہے۔ ایئر لائن کو گزشتہ برسوں کے دوران خسارے کا سامنا رہا ہے اور کورونا وبا نے اسے بری طرح متاثر کیا ہے۔ سعودی عرب کے مقامی میڈیا میں رواں برس یہ رپورٹ سامنے آئی تھی کہ حکومت پبلک انویسٹمنٹ فنڈ سے ریاض میں نئے ایئرپورٹ کی تعمیر کا منصوبہ رکھتی ہے اور ساتھ ہی ایک نئی ایئر لائن بھی شروع کرنے والی ہے، البتہ اس بارے میں مزید تفصیلات فراہم نہیں کی گئی تھیں۔
شہزادی ڈائنا کی 60ویں سالگرہ کے موقع پر کینسنگٹن پیلس کے سنگٹن گارڈن میں ان کے مجسمے کی تقریب کی رونمائی ہو رہی ہے۔ اس تقریب میں شہزادہ ولیم اور ہیری دونوں شریک ہوں گے۔ قطع تعلقی کے بعد دونوں بھائیوں کے درمیان ہونے والی اس ملاقات پر عوام خصوصی دلچسپی لے رہے ہیں۔ شہزادہ ولیم اور ہیری دو ایسے بھائی جن کا خون، روایات اور غم یکساں ہیں۔ دونوں بھائی ایک دوسرے کے ہمیشہ بہت قریب رہے اور ساتھ ہی بڑے ہوئے۔ وہ زمانہ بھی دنیا نے دیکھا کہ اپنی ماں کے گزر جانے کے بعد وہ کس طرح ایک دوسرے کا سہارا بنے اور اپنی شاہی ذمہ داریاں شروع ہونے پر ایک دوسرے کی شانہ بشانہ رہے۔ پھر ایک وقت وہ بھی آیا جب یہ رشتہ ایک تکلیف دہ موڑ پر پہنچا۔ دونوں بھائیوں کے بظاہر اٹوٹ رشتے کے درمیان اس وقت دراڑیں پڑنا شروع ہو گئیں جب کیلیفورنیا میں مقیم ہیری اور میگن نے شاہی خاندان پر نسلی تعصب اور بے حسی کے الزامات لگائے اور لندن میں بیٹھے شہزادہ ولیم شاہی خاندان کا دفاع کرتے رہے۔ اپنی والدہ کی 60ویں سالگرہ پر دونوں بھائیوں کی ملاقات پر کیا دونوں بھائیوں کی رنجشیں کم ہوں گی یا ان میں مزید اضافہ ہوگا، یہی جاننے کے لیے بے قرار عوام اس تقریب پر نظریں جمائے بیٹھے ہیں۔ شاہی خاندان سے علیحدگی کے بعد یہ دوسرا موقع ہے کہ شہزادہ ولیم اور ہیری ایک دوسرے سے ملاقات کر رہے ہیں۔ اور امریکہ کے سابق صدر جارج ڈبلیو بش کے دور حکومت میں وزیر دفاع کے منصب پر فائز رہنے والے ڈونلڈ رمزفیلڈ بدھ کے روز 88 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ رمزفیلڈ کا انتقال نیو میکسیکو کے تاؤس نامی قصبے میں ہوا جہاں وہ رہائش پذیر تھے۔ ان کے خاندان کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ نہایت ہی افسوس کے ساتھ اطلاع دی جاتی ہے کہ ڈونلڈ رمزفیلڈ انتقال کر گئے ہیں۔ وہ ایک منجے ہوئے مدبر، مخلص انسان، ایک اچھے شوہر، نامور والد، دادا اور پردادا تھے۔ انتقال کے وقت اہل خانہ ان کے پاس موجود تھے۔ رمزفیلڈ ویتنام کی لڑائی کے دوران خدمات بجا لانے والے طاقتور ترین وزیر دفاع رابرٹ میک نمارا کسی شہرت کے مالک تھے۔ انہوں نے عالمی امور کی بجاوری کے میدان میں بش انتظامیہ کو ایک طاقتور انداز بخشا۔ ان کی وزارت کے دوران امریکی افواج عراق کے صدر صدام حسین کی حکومت کا تختہ الٹنے میں کامیاب رہیں، لیکن بعد ازاں وہاں امن و امان قائم رکھنے میں کامیابی نہیں ہو سکی۔ صدام حکومت کے خاتمے کے بعد عراق میں خون ریز سرکشی نمودار ہوئی اور شیعہ سنی فسادات ہوئے۔ رمزفیلڈ کے جانے کے بہت عرصے بعد سال 2011 تک امریکی فوج عراق میں تعینات رہی۔ رمزفیلڈ بش کابینہ کے دیگر ارکان کے علاوہ چند فوجی اہلکاروں اور کانگریس کے ارکان کے ساتھ سخت رویہ اختیار کرنے کی شہرت رکھتے تھے، جن میں وزیر خارجہ کولن پاول بھی شامل تھے۔ خبریں ختم ہوئیں لیکن ہمارا نیوز شو ابھی جاری ہے۔ ایک مختصر وقفے کے بعد کچھ مزید رپورٹوں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں، پتہ ہے www.urduvoa.com۔
972 کلو ہرٹز پر یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے۔ آئیے پروگرام میں شامل کرتے ہیں کچھ مزید رپورٹیں۔ افغانستان کے اول نائب صدر امر اللہ صالح نے اخبار افغانستان ٹائمز کے مطابق پاکستان کو خبردار کیا ہے کہ اگر اس نے طالبان کی حمایت جاری رکھی تو اسے بھاری قیمت ادا کرنا ہوگی۔ اس طرح کے بیانات کا مقصد کیا ہے اور ان سے کیا حاصل ہو سکتا ہے؟ اس بارے میں ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز کے نجم رفیق اور افغان تجزیہ کار اور کابل یونیورسٹی سے وابستہ پروفیسر نجیب اللہ آزاد سے گفتگو کر کے رپورٹ تیار کی ہے، آئیے پیش کرتے ہیں۔
اخبار افغانستان ٹائمز کے مطابق افغانستان کے فرسٹ وائس پریزیڈنٹ امر اللہ صالح نے ایک ایسے وقت میں پاکستان کو خبردار کیا ہے کہ اگر پاکستان نے طالبان کی حمایت جاری رکھی تو اسے بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی، جبکہ افغانستان میں طالبان کے حملے جاری ہیں اور طالبان کے دعووں کے مطابق انہوں نے افغانستان کے کوئی 100 اضلاع پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس سے قبل افغانستان کے قومی سلامتی کے مشیر حمداللہ محب نے بھی پاکستان کے حوالے سے اسی نوعیت کا ایک بیان دیا تھا جس پر پاکستان نے اپنے رد عمل کا بھی اظہار کیا تھا۔ افغان امور کے ماہرین اور تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس قسم کی بیان بازی سے کسی کو بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز کے نجم رفیق نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے اس بیان کے حوالے سے کہا کہ افغان حکومت میں حالات کے حوالے سے جو سوچ پائی جاتی ہے اس قسم کے بیانات ان کی عکاسی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا
اور افغان حکومت میں سمجھتا ہوں کہ وہ گھبرا چکی ہے اس وقت، کیونکہ طالبان مجھے نہیں لگتا کہ ان کے ساتھ اس وقت جب تک انہیں کوئی بہتر پوزیشنز آفر نہیں ہوتی حکومت اشرف غنی حکومت کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار. لہٰذا اس قسم کے اونچے بیانات جو ہیں وہ اشرف غنی صاحب کی حکومت اور ان کے آفیشلز کی طرف سے پاکستان پہ داغے جا رہے ہیں. پاکستان کی طرف سے واضح طور پہ یہ بتا دیا گیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ افغانستان میں امن کا خواہاں ہے اور جو بھی پوزیشن افغانستان میں لی جائے گی وہ افغان اونڈ افغان لیڈ ہوگی اور اس میں پاکستان کا کوئی کردار نہیں. پاکستان نے افغانستان میں حکومت نہیں چلانی.
ان کا کہنا تھا کہ پاکستان پر الزام تراشیوں سے کوئی مقصد حاصل نہیں ہو سکے گا. ادھر افغان کار اور افغانستان کی ایک یونیورسٹی سے وابستہ پروفیسر نجم اللہ آزاد نے اس بیان کے حوالے سے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا,
جو معاہدہ طالبان اور امریکہ کے درمیان ہوا اس میں پاکستان نے کھل کے کہا کہ ہم ہی پریشر ڈالیں گے طالبان پہ جتنا اثر رسوخ ہے, تو وہ نہیں ہو رہا. اور اس اپرچونیٹی کو کیونکہ افغان گورنمنٹ چاہتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ پرسٹیج ان کو ملے, وہ بھی چاہتی ہے کہ یہ ٹرم بھی پوری ہو جائے, اور انٹرنیشنل کمیونٹی نے ایک دو بار کوشش کی کہ یہاں پہ ایک ٹرانزیشن ہو جائے یا انٹرم گورنمنٹ آ جائے. تو اس چیز کو ڈیلے کرنے کے لیے افغان گورنمنٹ کے پاس ایک بہت اچھی اپرچونیٹی آئی, ایک چانس آیا کہ نہیں بھائی یہاں پہ انٹرم اور ٹرانزیشن گورنمنٹ کی کا مسئلہ نہیں, یہاں پہ پاکستان جس طرح ہونا چاہیے تھا وہ ساتھ نہیں دے رہا, تو سارا فوکس ان کا جھگڑے پہ ہے اور جھگڑا مسئلے کا حل نہیں ہے. کسی کو بھی نہ افغان گورنمنٹ کو نہ پاکستانی گورنمنٹ کسی کو بھی فائدہ نہیں پہنچ رہا.
یہ تھے پروفیسر نجیب اللہ آزاد مرباز جعفری اردو بی او اے واشنگٹن.
اور آئیے اب آب و ہوا کی تبدیلی اور ماحولیات پر اس کے اثرات کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں. امریکہ میں لوگ اس تاثر کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں کہ ہر شہر میں موجود بلند و بالا عمارتیں یوں ہی استادہ رہیں گی, سڑکیں رواں دواں, آمد و رفت کا نظام معمول کے مطابق, اور بجلی اور پانی جیسی بنیادی سہولتیں وافر مجسر رہیں گی. گزشتہ ہفتے تک یہ تاثر کبھی نہیں بدلا تھا, لیکن پھر اچانک میامی فلوریڈا میں ایک 12 منزلہ رہائشی عمارت کا بڑا حصہ راتوں رات زمین بوس ہو گیا. حادثہ اتنا اچانک تھا کہ فوری طور پر وجہ کسی کی سمجھ میں نہیں آئی, مگر اب جبکہ 18 افراد اس حادثے میں ہلاک اور 145 اب بھی لاپتہ ہیں اور ملبے تلے دبے لوگوں کی تلاش کا کام جاری ہے, کئی سوالات سامنے آ رہے ہیں. سدرا ڈار تفصیل بیان کرتی ہیں.
ماہرین یہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ اس عمارت کے منہدم ہونے میں ماحولیاتی تبدیلی کا بڑا عمل دخل ہے. سیاحوں اور مقامی لوگوں کے لیے انتہائی کشش کے باعث میامی کے پررونق ساحلی علاقے میں واقع اس عمارت کو نمک ملے اس پانی سے نقصان پہنچا جو اکثر اس کے زیر زمین گیراج میں جمع ہو جاتا تھا, اور پانی کے یوں جمع ہو جانے کی وجہ سطح سمندر کا مسلسل بلند ہونا ہے جو غیر محسوس طریقے سے سطح زمین پر نمک کی تہ بچھاتا جا رہا ہے. امریکی اس حادثے سے سنبھلنے بھی نہیں پائے کہ 4000 کلومیٹر کے فاصلے پر ملک کے شمال مغربی ریاستیں شدید گرمی کی لپیٹ میں آ گئی ہیں. سیاٹل, پورٹلینڈ اور امریکہ کے شمال مغرب کے باقی ماندہ شہر گزشتہ کئی روز سے گرم ترین موسم کا شکار ہیں اور درجہ حرارت ہر روز ایک نئی ریکارڈ حد تک پہنچ رہا ہے. ان شہروں میں شدید گرم موسم میں بھی درجہ حرارت معتدل رہتا ہے, مگر اب سب ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں اور تپش کی شدت سے سڑکوں کی کورتال کی سطح پگھل کر زمین سے الگ ہو گئی ہے اور ان پر ٹریفک ناممکن ہے. آمد و رفت کے نظام کے لیے بجلی کے تاروں پر پلاسٹک کی مضبوط کورنگ پگھل جانے کی وجہ سے تاریں بھی پگھلنے لگی ہیں اور حکام کو یہ سپلائی مرمت تک مجبوراً معطل کرنا پڑی ہے. موجودہ صورتحال سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکی معاشرہ ماحولیات کی جس وقت صورتحال میں قائم رہنے کی توقع کرتا ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے. امریکہ کے شمال مشرقی ریاستوں میں یہ تبدیلی اتنی تیزی سے آ رہی ہے کہ وہ سیلاب جو کبھی 100 سال میں پہلی مرتبہ کی شدت رکھتے تھے اب ہر سال آتے ہیں, اور امریکہ کے جنوب مغرب میں نصف درجن ریاستیں گزشتہ 20 برسوں میں سے 10 برس تک خشک سالی کا شکار رہی ہیں. کیا امریکی ماحولیات کی اس اچانک اور شدید تبدیلی کے لیے تیار ہے؟ ماہرین کہتے ہیں کہ نہیں. امریکی تو کیا, دنیا بھر کے انسان اس کے لیے تیار نہیں ہیں. سینٹر فار دی فیوچر ایک عالمی تنظیم ہے جو دنیا کی بڑھتی ہوئی آبادی میں, جو اب بڑھ کر 7 ارب ہو گئی ہے, آبادی کے بوجھ سے درہم برہم ہوتی زندگی کے اہم نظام کی تشکیل نو سے متعلق ہے. اس کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر رچرڈ ہیمز کہتے ہیں کہ غالباً دنیا میں کوئی بھی اس کے لیے تیار نہیں ہے, کم از کم امریکی تو نہیں. ہیمز کہتے ہیں کہ صورتحال گمبھیر ہے. اب سائنسدان کہہ رہے ہیں کہ حالات بدترین منظر نامے سے بھی آگے نکل چکے ہیں اور تیزی سے اس نقطے پر پہنچ رہے ہیں جہاں واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا. ماحولیاتی تبدیلی کے بارے میں ہیمز کا کہنا ہے کہ ایسا کچھ بھی انسانی تجربے میں نہیں ہے جسے بنیاد بنایا جا سکے. کیونکہ اس سے پہلے زمین کی عمر اور انسانی تہذیب کے آغاز کا ہر اندازہ ماحولیات کی ایک مستحکم صورتحال میں لگایا گیا ہے۔ اب ہم غیر معمولی تبدیلی سے گزر رہے ہیں اور یہ کسی کے لیے بھی قابل فہم نہیں ہے، اور رچرڈ ہیمز کے خیال میں ایسی کوئی مثال سامنے نہیں جس کی بنیاد پر اس بحران سے نکلا جا سکے۔ جنگل کی آگ بھی امریکہ کا ایک بڑا مسئلہ ہے۔ بدھ کے روز امریکی صدر جو بائیڈن نے امریکہ کی 8 مغربی ریاستوں کے گورنروں کے ساتھ ایک میٹنگ میں بڑے پیمانے پر جنگل میں آگ کے خطرے سے نمٹنے کے لیے نئے وفاقی اقدامات کا اعلان کیا۔ ان ریاستوں کو گرمی کی شدید لہر کا خطرہ ہے، جبکہ شمال مشرق میں پہلے کے تمام ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں۔ صدر بائیڈن نے وائٹ ہاؤس سے ویڈیو لنک پر موجود گورنروں سے خطاب میں کہا، ہمیں فوری اور جلد قدم اٹھانا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ جنگل کی آگ یا وائلڈ فائرز ایسا مسئلہ ہے جس کے لیے اب تک زیادہ فنڈ مختص نہیں کیے گئے، لیکن اب اسے تبدیل ہونا ہوگا۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ گزشتہ ہفتے امریکی انفراسٹرکچر کی تعمیر نو کے 2 جماعتی سمجھوتے کے تحت $50 ارب مغربی ریاستوں میں وائلڈ فائرز اور خشک سالی سے بچاؤ کے اقدامات کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ امریکہ میں خشک سالی سے متعلق رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ امریکی ریاستوں ایریزونا، کیلیفورنیا، نیو میکسیکو اور یوٹا کو سخت خشک سالی کا سامنا ہے۔
میڈیم ویو 972 kHz پر یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
ہانگ کانگ میں ایک بار پھر پریس کی آزادی کو ایک کاری ضرب پہنچائی گئی ہے۔ ہانگ کانگ کی سیکورٹی فورسز نے وہاں کے مقبول اخبار ایپل ڈیلی کے دفتر پر چھاپہ مارا اور 2 سینئر عہدیداروں اور 3 ممتاز ایڈیٹروں کو گرفتار کر لیا۔ چھاپے کے دوران درجنوں کمپیوٹرز کی ہارڈ ڈرائیوز کو ضبط کر لیا گیا اور اخبار کے مالی اکاؤنٹس کو منجمد کر دیا گیا۔ اخبار ایپل ڈیلی کو جمہوریت نواز سرگرم لیڈر جیمی لائی نے قائم کیا تھا۔ جیمی لائی 2019 میں حکومت مخالف مظاہروں کے دوران گرفتار کر لیے گئے تھے اور ان دنوں وہ جیل میں قید ہیں۔ چین نے پچھلے برس ہانگ کانگ میں نیا قومی سیکیورٹی قانون نافذ کیا تھا اور اسی کی آڑ لے کر 17 جون کو اخبار کے دفتر پر چھاپہ مارا گیا۔ حکام کا کہنا تھا کہ غیر ملک کے ساتھ ساز باز یا ملک کی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کے لیے بیرونی عناصر کے ساتھ گٹھ جوڑ کے الزامات کی تفتیش کی غرض سے یہ کارروائی کی گئی۔ امریکہ نے ان گرفتاریوں پر شدید مذمت کی ہے۔ ایک پریس بریفنگ میں امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے کہا کہ ہمیں ہانگ کانگ کے حکام کی جانب سے قومی سلامتی کے قانون کے منمانے انداز میں استعمال کرنے پر گہری تشویش ہے۔ یک طرفہ طور پر آزاد میڈیا کے اداروں کو نشانہ بنانے کے لیے اس قانون کو استعمال کیا گیا ہے۔ واضح طور پر ان الزامات کے پیچھے سیاسی محرکات نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے تعصب کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہانگ کانگ کے پولیس حکام نے ایپل ڈیلی میں شائع ہونے والے مضامین کو یہ کہہ کر ایک شہادت کے طور پر پیش کیا ہے کہ یہ غیر ملکی فورسز کے ساتھ مل کر ایک سازش ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ صحافت میں غیر ملکیوں سے تبادلہ خیال کبھی بھی جرم تصور نہیں کیا جاتا۔ ترجمان پرائس نے کہا کہ امریکہ کو اس بات پر تشویش ہے کہ قومی سلامتی کے قانون کی آڑ میں آزاد میڈیا کو دبانے، اختلاف رائے کو خاموش کرنے اور آزادی اظہار کو کچلنے کی حکام کی جانب سے کوششیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اس طرح کے اقدامات بیجنگ کی اپنی ذمہ داریوں سے رو گردانی ہیں۔ اس کے ساتھ چین، برطانیہ، اعلامیہ کی بھی خلاف ورزی ہے، جس پر عمل درآمد بین الاقوامی معاہدے کے تحت لازم ہے، اور یہ معاہدہ ہانگ کانگ کی خود مختاری، حقوق اور آزادی کی ضمانت دیتا ہے۔ مسٹر پرائس نے کہا کہ ہم تمام حکام سے کہتے ہیں کہ وہ آزاد اور خود مختار میڈیا کو نشانہ بنانا بند کر دیں۔ میڈیا کی آزادی کو سلب کرنے اور اطلاعات کی آزادانہ ترسیل پر قدغن لگانے سے نہ صرف ہانگ کانگ کے جمہوری اداروں کے اعتبار کو نقصان پہنچے گا، بلکہ ایک بین الاقوامی مرکز کے طور پر ہانگ کانگ کی ساکھ اور اس کی افادیت بھی متاثر ہوگی۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔
خاص خاص خبریں۔ پاکستان کی قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا ایک غیر معمولی اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس میں منعقد ہوا، جس میں افغانستان سے امریکی فوج کے انخلا کے سبب بدلتی علاقائی صورتحال زیر غور رہی۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے پارلیمانی رہنماؤں کو ملک کی سول اور عسکری قیادت نے بریفنگ دی ہے۔ افغانستان کے قومی سلامتی کے مشیر کابل اور ماسکو کے درمیان ممکنہ فوجی تعاون کے لیے بدھ کے روز کابل سے ماسکو روانہ ہوئے ہیں۔ بائیڈن انتظامیہ نے کہا ہے کہ وہ ہیڈ سٹارٹ پروگراموں کو فنڈز دینے کے لیے COVID-19 کی امدادی رقم میں سے $1 ارب استعمال کرے گی، جو کم آمدن والے 10 لاکھ سے زائد بچوں کو تعلیم، صحت اور غذائیت بخش خوراک مہیا کرتی ہے۔ چین کی کمیونسٹ پارٹی آج جمعرات کے روز اپنی 100ویں سالگرہ منا رہی ہے۔ اور امریکہ کے سابق صدر جارج ڈبلیو بش کے دور حکومت میں وزیر دفاع کے منصب پر فائز رہنے والے ڈونلڈ رمزفیلڈ بدھ کے روز 88 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ اس کے ساتھ ہی بیچے جلانی کو وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو ختم کرنے کی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔